لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں ہے پوری نیکی کہ تم پھیر جاؤ اپنے چہرے قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف. دین اس کو نہیں کہتے کہ بس آدمی صرف نمازیں پڑھے، دین تو مکمل دستور العمل اور دستور الاعتقاد کو تسلیم کرنا ہے. ولكن البر، لیکن پوری نیکی، من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی بر و من مقدر نکالنا پڑے گا. پوری نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر آخرت پر دو، والملائکت فرشتوں پر تین، والکتاب آسمانی کتب پر چار، والنبیین اور تمام انبیاء پر پانچ. یہ معتقدات ہو گئے. مجاہد کون ہوگا؟ جو پختہ ایمان والا ہو. مجھ سے کسی نے پوچھا ایک جلسے میں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ 12,000 اسلامی فوج ہو تو ان کو شکست نہیں ہوگی؟ میں نے کہا بالکل صحیح. کہنے لگا بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان میں کتنی فوج تھی جو ہندوؤں کے سامنے سلوٹ کر گئی اور ہندو نے جوتا لے کے اس کے چہرے پر مارا؟ مسلح فوج. میں نے کہا 90,000. کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا 12,000 مسلمان ہونا ضروری ہے. میں نے کہا اور باتیں چھوڑو، اس وقت بنگلہ دیش مشرقی پاکستان میں فوج کا کمانڈر ان چیف کون تھا؟ تو کہنے لگے جنرل نیازی. میں نے کہا وہ ریٹائر ہو کے کس پارٹی پہ گیا؟ کہا جمعیت علماء پاکستان میں. میں نے کہا وہ کن کی؟ مشرکین اور مبتدئین کی پارٹی. غیر اللہ سے اور درگاہوں سے ماننے والے، جس کا سربراہ ظلمانی اور شیطانی ہے، اور یہ اس کی کہانی. تو میں نے کہا مشرک کے ساتھ وعدہ نہیں ہے فتح کا، مومن موحد کے ساتھ ہے. جو غیر اللہ سے مانگے وہ مسلمان نہیں ہے. اور میں نے کہا وہ خبر تم نے اخبارات میں پڑھی؟ اس نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا میں پڑھواتا ہوں. اور وہ حالک جہنم ہے، ابھی مردار بھی ہے، حالک جہنم. تیرہ رات تک یحییٰ خان کے کمرے میں تھی. جنرل یحییٰ خان کو کہا جا رہا تھا کہ فوج بات کرنا چاہتی ہے، یہ اس نے کہا جس طرح چاہے کرے، میری محبوب آئی ہوئی ہے. وہ کمرے سے باہر نکل ہی نہیں رہا تھا. ابھی چند مہینے پہلے گزشتہ سال وہ مردار ہوئی ہے، وہ حالک ہے جہنم. دلگان ورطا ملک ترن ہوئے لاغین امہ ہے حالک ہے جہنم. یحییٰ خان سر کمرہ کی ودیا اللہ تعالیٰ پہ. جب یہ ملک کا سربراہ اور فوجیوں کے لیے محاذ پر پاکستان کی مشہور رقاصیں بھیجی گئی تھی، اور یہ سب اس دور کے اخبارات بڑے پڑے، تو میں نے کہا ایسے ماحول میں تم اللہ سے امید کرتے ہو کہ وہ فتح دے؟ ای خیالست و محالست جنو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق بات سن ہی نہیں سکتے، ان کے دماغ میں اس قدر گند بھرا ہوا ہے، ساری زندگی انہوں نے گندی گزاری ہے. جہاں حق بات شروع ہو گئی ان کے پیٹ میں درد ہو گیا، ان سے بیٹھا نہیں جاتا ہے. فرمایا مجاہد کی تربیت ہے ایمان باللہ ایک، ایمان بالآخرت دو، ایمان بالملائک تین، ایمان بالکتب چار، ایمان بالنبیین پانچ. یہ پانچ معتقدات مجاہد کے ضروری ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دینے لگا مال اپنا اللہ کی محبت میں. کن کو؟ ذوی القربى رشتہ داروں کو، وَالْيَتَامَى یتیموں کو، وَالْمَسَاكِينَ ناداروں کو، وَابْنَ السَّبِيلِ مسافروں کو، وَالسَّائِلِينَ مانگنے والوں کو یعنی مستحقین کو، وَفِي الرِّقَابِ اور غلاموں کو آزاد کرنے میں. یہ ایک نسخہ ہے. وَآتَ الْمَالَ، مال دینا ہے اور طریقہ بتا دیا کہ یا تو رشتے میں کوئی غریب کمزور ہو یا یتیم ہو یا مسکین ہو یا مسافر ہو. مفسرین لکھتے ہیں ابن السبیل میں طالب علم بھی شامل ہے. ایک, واقام الصلاۃ اور پابندی سے پڑھی نماز. دو, وآت الزکاۃ اور پابندی سے دینے لگے زکاۃ. تین, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو جب بھی کر لے. چار, والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اور جم کے رہتے ہیں مالی تکلیفوں کے وقت, جسمانی تکلیفوں کے وقت, خاص کر جنگ کے وقت. پانچ, پانچ عملیات اور پانچ معتقدات مجاہد کے ہو. اولئک الذین صدقوا یہ لوگ واقعی سچے ہیں. واولئک هم المتقون اور یہ پرہیزگار ہے. ہدل للمتقین سے مضمون کو ملا دیا. یہ دس اوصاف ہے اور پانچ اعتقادیات ہے اور پانچ عملیات ہے. یہ مجاہد میں, سپاہی میں, فوجی میں ہونا ضروری ہے. وہ پسپائی قبول نہیں کرتا. چنانچہ وہ لوگ جو اس سے آراستہ ہے, امریکہ کے تمام تر ظلم و ستم کے باوجود افغانستان کے مسلمانوں نے اور عراق کے مسلمانوں نے شکست قبول نہیں, اور آج بھی ان کے اقدامات جاری و ساری ہیں. اپنی حریت, اسلام کے تحفظ اور ملک بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. اب دس اوصاف ہو گئے مجاہد کی ٹریننگ یا تربیت کے, تو اب ملک کیسے چلے گا؟ مجاہد تو کسی ملک کا ہوگا, فوجی تو کسی ملک کا ہوگا. اس ملک کے حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ کیسے ہو؟ کیسا قرآن ہے؟ تو چار قاعدے ذکر کیے, کیونکہ پاکستان کے غریب کے چار صوبے رہ گئے اور تو سب واپس بھیج دیا گیا. چار قوانین ذکر فرمائے ملک کے حکمران اور افسران کی اصلاح کے لیے. پہلا قانون, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم القصاص فی القتلی, فرض ہے تم پر بدلہ لینا مقتولین کا. اے ایمان والو, اگر کوئی مسلمان ناحق مارا گیا تو قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کرنا یہ فرض ہے. اور جب ایک دفعہ سستی کی گئی, جب حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید ہوئے اور ان کے رفقاء, قاتل پکڑے گئے, سزا دے دی گئی اور پھر ان کو ایک غلطی کا فائدہ دے کر چھڑا لیا گیا اور ختم کر دیا گیا کیس, اس سے قاتل کا منہ سرخ ہوا اور وہاں کے بیش بہا اور قیمتی انسانوں کو اور افراد قیمہ کو تہہ تہہ کرنے لگے. یہ وہی لابی ہے جو پہلے دن سے چل رہی. پہلے دن سے میں نے کہا کہ یہ تم نے کر کیا دیا, یہ کرنے کا کام تھا. پورے ملک کے مسلمانوں کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان قاتلوں کو ہر حال میں لٹکانا تھا, اور جب وہ چھوڑ دیے گئے معمولی سی بات سے اور قطن اس کیس کی پیروی نہیں کی گئی, یہ راضی ہو یا ناراض ہو, صاف کہتا ہوں, ذاتی تعصب اور عناد کی وجہ سے اس کیس کو سازش کے تک ختم کر دیا گیا اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ آخر وہ بھی ایک ادارے کے محتمم, حضرت بنوری کے جانشین اور داماد اور جان نثار و مضبوط مصنف محقق عالم ہے. تو پھر وہی گرداب چل رہا, گرداب جب چل پڑے پھر ڈوبنے والوں کا پتہ نہیں چلتا اس میں. اور بعض لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نیوٹن ہیں تو وہ بھی بیچ میں لائے گئے. جب ملک میں یہ قانون نافذ ہو کہ کوئی ناحق قتل نہ کر سکے اور کوئی ظلم نہ کر سکے, تو پہلے دن سے ملک میں امن قائم ہو جائے. یہ پہلا قانون ہے. اور دوسرا قانون, کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت, آیت نمبر 180, فرض کیا گیا تم پر جب تم میں سے کوئی مرنے لگے کہ وہ وصیت کر لے، یعنی تقسیم المال بالقانون الالہی، تقسیم المال بالقانون الالہی، ہر شخص کو پتا ہے کہ میں ایک پائی کسی سے نہ حق نہیں لے سکتا، اور مجھے اتنا ملے گا جتنے کا میں مستحق ہوں. قتل و غارت گیری روک لی گئی، اب قتل کے وجوہات کیا ہے؟ غلط طریقے سے مال کمانا اور لوگوں سے مال چھیننا. قانون موجود ہے ملک کے اندر، مال کمانے کا اور مال لینے کا ایک اسلامی اصول موجود ہے، نہ حق نہیں کر سکتا. تو لوگوں کی جان کے ساتھ اب مال محفوظ کر دیا گیا، قصاص سے جان محفوظ ہوئی، اور تقسیم المال بالقانون الالہی کے قانون سے مال محفوظ کر دیا گیا. اب افسران خود کس نوعیت کے ہو؟ کیونکہ اختیارات تو ان کے ہیں. تو آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو ایمان والو روزہ فرض ہے. روزے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جفاکشی سیکھ لو، بھوک پیاس سہ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے آرام اور راحت کے لیے ملک بیچو. افسران میں اور ملک کے نظم و نسق چلانے والے حکمرانوں میں جفا اور سختی سہنے کی صلاحیت ہو، اور وہ شدائد سے اور مصائب سے ڈرے نہیں. اس مشق کے لیے تیسرا قانون نافذ ہوا، اور پورے ملک کے طول و عرض میں، پوری دنیا میں ہر کلمہ گو عاقل بالغ مسلم سے روزہ فرض کرایا گیا. اب ایک چوتھا قانون، کہ ملک کے لوگ ناحق لوگوں سے پیسے نہ لے، رشوت ستانی جرم ہو. آیت نمبر 188، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. وتدلوا بها الى الحکام، اور رشوت مت دو حکمرانوں کو. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم والعدوان، بالاسم وانتم تعلمون. رشوت ستانی بدترین جرم ہے. اور افسروں کو اور حکمرانوں کو کنویں کہہ دیا، کنواں کنواں، ادلا یدلی کے معنی کنویں میں بول جو ہے نا ڈول اتارنا، پانی نکالنا. اور یہ قاعدہ ہے کہ کنویں سے پانی نکالا جائے تو وہ اچھا ہے، یعنی افسران سے کام لیا جائے، اور اگر باہر سے پانی کنویں کے اندر جانے لگے تو کنواں ویران ہو جائے گا. اگر لوگوں کے پیسے افسروں کو ملنے لگے، اور رشوتیں، کل کے اخبار میں تھا کہ سبزی منڈی جو نئی بنی ہے وہاں پر الاٹمنٹ کے بدلے میں ہر شخص سے پولیس افسران نے تین لاکھ رشوت لی. یہ چار قانون مکمل ہو گئے. پہلا قانون دفع ظلم، قصاص نافذ ہوا. دوسرا قانون تقسیم المال بالقانون الالہی. تیسرا قانون یعنی شدائد اور مصائب کا سہنا، تحمل المشقہ والشدائد للدین والدنیا، تحمل المشقہ والشدائد للدین والدنیا. اور چوتھا قانون رشوت کی حرمت، رشوت ستانی پر پابندی، اور اکل المال بالباطل کو حرام کر دیا گیا. جب یہ چار قوانین ملک میں نافذ ہوئے، اور ملک کے حکمران اور افسران سب کے سب عدل کے مرتکب ہوئے، متصف ہوئے، تو 18 قوانین رعایا کی اصلاح کے لیے ہیں. اس مرحلے میں، جہاد کے مرحلے میں، جہاد کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. جہاد کا مقصد مار دھاڑ نہیں، جہاد کا مقصد مال لوٹنا نہیں، جہاد مقاصد کی عظمت اور تحفظ کے لیے ہوتا ہے. وہ مقاصد کیا ہے؟ ملک کے حکمرانوں کی اصلاح، 4 قوانین، اور ملک کی رعایا کی اصلاح، 18 قوانین. اس کو ہم کہتے ہیں القواعد المنتظمہ لتدبیر المنزل والسیاست المدنیہ، گھر کو آباد کرنا ہے اور پورے ملک کے اندر نظم و نسق قاعدے سے چلانا ہے، اس کے لیے ہے القواعد المنتظمہ. خدا کی قسم حکمران ظالم اگر صرف سورۃ بقرہ بھی نافذ کر لے تو وہ اور پورا ملک اور ملک کا چپا چپا محفوظ ہو جاتا. حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ تلاوت ہو جائے وہاں سے جنات شیاطین چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید، نبی کی رسالت، جہاد اور انفاق کے مسائل بڑی وضاحت اور بڑی ڈٹائی اور سنجیدگی کے ساتھ بیان ہوئے. تو جس ملک میں سورۃ بقرہ نافذ ہو اس ملک کے اندر کوئی بدنظمی اور بدنسکی نہیں ہو سکتی. القواعد المنتظمہ لتدبیر المنزل والسیاست المدنیہ، ان میں پہلا قاعدہ وہ ہے الانفاق. ملک بغیر اس کے چل نہیں سکتا ہے جب تک کہ لوگوں میں خرچ کرنے کی صلاحیت نہ ہو. آیت نمبر 215، آیت نمبر 215 میں انفاق فی سبیل اللہ کا قاعدہ اور آداب ہے. حکومتیں بھی کہتی ہیں نا کہ ہمیں ٹیکس دو، بل ادا کرو. کیسی والے کہتے ہیں بجلی کا بل دو، اور ایک کا 3 گنا 10 گنا کر کے بھیج رہے ہیں. گیس والے کہتے ہیں ہمارا بل ڈبل دے دو، جلدی کرو. اور لوگ کہتے ہیں ہم کنڈے لگا لیں گے، راستے سے پائپ توڑ کر کے ہم گیس لے جائیں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. چونکہ انہوں نے ٹیکسز اور مختلف جرمانوں کے نفاذ کے لیے شریعت سے نہیں پوچھا ہے، اور اس میں یقیناً ظالمانہ بل ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ جس طرح ممکن ہو عقلاً نقلاً. ایک جگہ ہمارے ایک مدرسے میں قدیم زمانے کی بجلی لگی ہوئی تھی، اور وہ جنگل و دشت میں ہے اکثر المدارس، تو وہاں بل نہیں جاتا تھا اور ہم نے بھی کبھی نکلوایا نہیں. 15-16 سال بعد پتہ چلا کہ 15-20 لاکھ روپے جرمانہ ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اس میں نرمی کرو، دینی ادارہ ہے، مسجد مدرسہ ہے اور جنگل ہم نے آباد کیا ہے. تو انہوں نے کہا نرمی نہیں ہو سکتی، البتہ چال ہو سکتی. کیا چال ہے؟ تو جنرل منیجر صاحب نے کہا کہ بس 3-4 لاکھ روپے رات کو میرے گھر بھیجو، بل اڑا دوں. میں نے کہا یہ کام ہم سے توقع رکھ دیا، سب کر رہا ہے. میں نے کہا اس سے بھی آسان کام ہو جائے، اس میں ناجائز بھی نہیں ہوگا اور کام بھی ہو جائے. ہم نئی لائن لے لیتے ہیں، پرانا آپ اپنے پاس کفن میں محفوظ کر دیں. اسی اعتبار سے آپ بیٹھے کہ آپ کو 5 لاکھ رشوت ملے گی. اس قدر دلیر ہو گئے اور اس قدر سر چڑھے ہیں، کسی عالم، کسی دینی ادارے، کسی مسجد تک کو معاف نہیں کر دے. ہندوستان ہندوؤں کا سٹیٹ ہے، لیکن وہاں مندر اور مسجد دونوں کا بل معاف، مذہبی جگہوں کا بل معاف کر دیا گیا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مذہبی لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہیں اس لیے ان پر ڈبل لگا. ظالم، وہ تو لوگوں کے اور قوم کے ادارے ہیں، ان کے تعاون و مدد سے چلتے ہیں. جو ادارہ کسی کے سہارے چل رہا ہو وہ کبھی متمول نہیں ہوگا. یہ قاعدہ سمجھ لو. کیا؟ جس ادارے یا جس فرد کا کسی پر سہارا ہو وہ متمول نہیں ہے. کیونکہ محدثین کے ہاں یہ بحث ہے کہ غنی اور فقیر کس کو کہتے ہیں. کہ یہ شخص غنی ہے، آپ کہتے ہیں یہ دوسرا فقیر ہے. غنی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اسباب اور ذرائع اپنے موجود و مال کے، اس کو غنی کہتے ہیں، بھلے وہ مقروض کیوں نہ ہو. عند الشرب غنی، اس کی جائیدادیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، منڈیاں ہیں، کارخانے اور فیکٹریاں ہیں. اور فقیر اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس مال کے ذرائع اور وسائل اپنے نہیں. اس لیے حضرت الاستاذ محدث الاثر حضرت بنوری فرماتے تھے کہ مسجد اور مدرسے کے ساتھ بدترین ظلم وہاں دکانیں بنا لیے، اور حضرت بنوری ٹاؤن کے ساتھ جو دکانیں ہیں ان کے بنانے پر وہاں کی کمیٹی کو عند اللہ ماخوذ مسئول سمجھتے تھے. اس میں تمول پیدا کرنا یہ جرم ہے اور بدترین گناہ ہے. قومی ادارہ قومی طرز کا ہو کہ جب قوم کا جی چاہے اس کی مدد کر لے، اور جس کا دل چاہے وہ آئے اور اس میں تعاون کر لے. تو غنی کی تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس تمول کے اسباب اور ذرائع اپنے موجود ہوں. اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تمول اور کے اسباب اور وسائل نہ ہو. دوسرے کا کیا سہارا ہے؟ وہ ایک آدمی ایک ادارے کو 20 لاکھ دیتا ہے، اس دفعہ کہہ دیے کہ حضرت معافی چاہتا ہوں، کیا اس کے گلے میں رسی ڈالی جائے گی؟ اس کے خلاف کیس کیا جائے گا؟ ایک آدمی نے مجھے 2 ایکڑ زمین دی اور وعدہ کیا کہ میں اخیر تک اس کو چلاؤں گا، بناؤں گا بھی. ہم نے وہاں کام شروع کر لیا، وہ بھاگ گیا، 2-4 لاکھ دے کے بس بھاگنا شروع کر دیا. کہا جی بس آپ کی برکات بہت زیادہ ہے اور آپ بنوائیں. اب میں حیران کہ اس ادارے میں جو آتا ہے اس ادارے کے خود صرف بہت زیادہ ہے الحمدللہ، سال ہر سال 15 سے لے کے 20 لاکھ تک ایک مہینے کا خرچہ ہے، اور خود کی تعمیرات بے حساب ہے. تو میں غمگین رہتا تھا کہ بس یہ جگہ چھوڑ دی، ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایک نیک مسلمان کے دل میں ڈالا اور اس نے کہا میں وہاں خرچ کر کے دیتا ہوں، چلے. وہاں مسجد بہت عظیم و شان، کم از کم اس کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا اور مدرسے کے دوسری منزل ڈل رہی ہے. اور وہ جس نے پلاٹ دیا ہے اس کے 1 مل تھا اس وقت اس کے 3-4 مل ہو گئے، لیکن وہ یہی مجھے کہتا ہے کہ میری توفیق نہیں. کذاب نشر. لیکن کسی سے زبردستی تو نہیں ہے، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں. وسائل انسانوں کے نہایت کمزور ہیں، اس لیے قرآن و سنت کہتے ہیں کہ مخلوق پر بالکل سہارا نہ کرے. اور اللہ بزرگ و برتر سہارا ہے اور وہی بہت مضبوط ہے. اللہ اپنی ذات پر توکل کامل نصیب فرمائے، اور وہ اپنی قدرت کاملہ سے نیک متمولین دین اور اہل دین کی طرف متوجہ فرمائے. ایک سال یہ ہوا کہ ختم بخاری کے موقع پر، ہماری عادت نہیں ہے عام دعوت دینے کی، آپ کو پتا ہے ادارے کی طرف سے دعوت نامہ ہی شائع نہیں، وہ طلباء اپنی طرف سے کچھ بناتے ہیں، وہ ان کا اپنا شوق ذوق ہوتا ہے اور ان کی خوشی ہوتی ہے، ہم منع نہیں کرتے. ادارے کی طرف سے کوئی پیٹ پر بھی 2 سطر لکھ کے کسی کو نہیں بلایا جاتا، اور جو آتے ہیں وہ ویسے آتے ہیں، اور اکثر دوستوں کو فون پہ کہہ دیتے ہیں کہ بخاری شریف کا ختم ہے، دعا ہوگی، اور طلبہ کی دستار بندی ہے، اور اس کے آخر میں آپ تبرک کے کھانے میں شرکت فرما لیں. تو جنہوں نے آنا ہے وہ آتے ہیں، اور اتوار کے ہم قائل نہیں ہیں کیونکہ ہم پادری نہیں ہیں، ہم دین اسلام کے مولوی ہیں. ہم ان پادریوں کی طرح نہیں ہیں جو سیٹوں کو خوش کرنے کے لیے اتوار کو پروگرام رکھتے ہیں. ایک سال ایسا ہوا کہ جس قدر تعاون کرنے والے مخلصین ہیں، احباب ہیں، اتفاق سے وہ سب جمع. جب اس قسم کے لوگ آتے ہیں تو آدمی کا دل خوش ہوتا ہے کہ بھئی یہ خود دیکھ رہے ہیں، تعاون کریں گے، اور کرنا چاہیے ان کو، ان کا ایمان اسی سے بنے گا اور ان کے اموال اس سے محفوظ رہیں گے، ورنہ ایسے ظالم مسلط ہو جائیں گے کہ مال بھی لے لیں گے، عزت بھی لے لیں گے. آپ دیکھیں گے اس میں یہ مضمون آ رہا ہے کہ مال خرچ کرنے سے ہلاکت سے بچو گے، اور برموں کا خرچ نہ کرنے سے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور دولت بھی غرق ہو جائے گی. تین چار مہینے بعد پتہ چلا کہ وہ جتنے آنے والے تھے تقریباً ان کی طرف سے ادارے کا تعاون ختم ہو گیا. یعنی پہلے والے جوش و جذبہ ان کا نہیں رہا. کہا کہ مفتی صاحب تو ختم بخاری میں ایسا کلام کرتے ہیں اور اس طرح دعوت کرتے ہیں کہ ہم کارخانے دار بھی نہیں کر سکتے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے مالدار ہیں. یہ بھی ایک اللہ نے عجیب شان دی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں بڑا مزمل ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھوکا پیاسا ہے میں کیا بگاڑ دوں. مفتوں میں اللہ نے عزت عطا فرمائی تو میں بہت پریشان ہوا اور میں نے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے استدعا کی. ایک مثال دیتا ہوں. تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی مجھ کو بطور تضمین کے کہہ رہی ہے کہ کام آپ کا سارا ہوگا, پہلے سے 20 گنا 100 گنا بڑھ کر, افراد رہنے دیں, کون آیا کون گیا اس میں نہ پڑے آپ. میں نے کہا بہت اچھا, میرے لیے دعا فرمائے. اسی پر کہا اسی پر آپ قائم ہیں پہلے سے, صرف آپ کو آگاہ کرنے آیا ہوں. الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن فرق کوئی متعین نہیں اور سارا کام 20 گنا 100 گنا چل رہا ہے اللہ کے فضل و احسان سے. تو سہارے تو وقتی چیزیں ٹوٹ جاتے ہیں, اس واسطے بے وسیلہ اور بے سہارے کو شرعاً اصلاً فقیر کہتے ہیں, اور غنی وہ ہیں جن کے پاس تمول کے ذرائع اور اسباب مضبوط ہیں. تو 10 اوصاف ذکر کیے مجاہد کی تربیت کے لیے, اور 4 قاعدے ذکر کیے ملک کی اصلاح کے لیے, اب رعایا کی اصلاح کے لیے 18 قواعد ہے. القواعد المنتظمہ لتدبیر المنزل و سیاست المدنی. انفاق آیت نمبر 215, قتال آیت نمبر 216, حکم القتال فی اشہر الحرم, محترم مہینوں میں قتال سے بچنا, آیت نمبر 217, النہی عن الخمر والمیسر, آیت نمبر 219, شراب بھی حرام ہے اور جوا کھیلنا بھی حرام ہے. اصلاح الیتامى, آیت نمبر 220, نکاح المشرکات, کہ مشرک غیر اللہ سے مانگنے والے ان کے ساتھ نکاح اور معاملات, نکاح خاص کر جو عبادات اس میں غالب ہے وہ ناجائز ہے. اور جماع فی الحیض, نامناسب ایام میں اپنی حلال منکوہ سے بھی جماع نہ کرنا, آیت نمبر 222. مقصد الوتی, جماع کا مقصد صرف شہوت رانی نہیں ہے بلکہ نسل انسانی کی آباد کاری ہے, جو انبیاء کے نیک مقاصد میں سے. مقصد الوتی, آیت نمبر 223. التعظیم للہ, اللہ کے دین اور شاعر اور اہل دین کی تعظیم ضروری ہے, آیت نمبر 224. الالہ, اگر مرد قسم کھائے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, اس کا مسئلہ اور شرعی حکم, آیت نمبر 226. طلاق کی قسمیں اور اس کی تفصیل اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حکم, آیت نمبر 228. رضاعت, شیر خواری کا مسئلہ, اگر کسی اجنبیہ نے بھی دودھ پلایا تو وہ بچے کی ماں ہو گئی, اور اس کے تفصیلی احکام اور مسائل. آیت نمبر 233. عدت المتوفا عنہا زوجہا, عدت المتوفا عنہا زوجہا, جس کا خاوند مر جائے وہ معتدہ عدت کس طرح گزارے گی؟ آیت نمبر 234، حکم الخطبہ، کن حالات میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں اور کن حالات میں منع ہے، جیسے ایک عورت عدت میں ہے اس سے نکاح کی باتیں کرنے بھی جرم ہے. حکم الخطبہ، اس کو خطبہ کہتے ہیں، خطبہ نہیں پڑھو، خطبہ. آیت نمبر 235، طلاق الغیر المدخول بہا، طلاق الغیر المدخول بہا، ایک ایسی خاتون جس سے صرف نکاح ہوا رخصتی نہ ہوئی اور طلاق واقع ہو گئی، اس کا حکم. آیت نمبر 236، کہیں طلاق نکاح رضاعت قسموں میں لگ کر عبادت بھول نہ جاؤ. حکم الصلات، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. حکم الصلات، آیت نمبر 238، حکم الوصیہ، وصیت کس طرح کرنی ہے، کس کے اوپر ضروری ہے اور کس کے لیے صرف بہتر ہے. آیت نمبر 240، اور حکم المتع، متع سے مراد وہ رافضی والا متع نہیں ہے بلکہ متعۃ النکاح ہے. ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره، جس خاتون کا مہر نہ ہو اس کو کچھ جوڑا ووڑا دیا جاتا ہے، اس کو متع کہتے ہیں. آیت نمبر 241، یہ 18 قوانین ہیں، اصلاحات ہیں عباد کے لیے بلاد میں. جب لوگوں میں یہ شرعی مسائل نافذ ہو، اس ملک کے اندر ہر ہر فرد کو امن اور خوشی حاصل ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولین کا. یہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے مقتولوں کے بدلہ لینے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. اور جو قوم اپنے آرام اور راحت میں، خوشی اور تنعم میں بڑے بڑے اکابر کے قتل کو بھول جاتے ہیں، وہ کبھی بھی عزت کے دن نہیں گزاریں گے. اے ایمان والو، فرض یہ لکھا گیا، فرض کیا گیا تم پر قصاص فی القتلہ، قتلہ جم و قتیلن، جیسے جرحا جم و جریحن، اور شتا جم و شتیتن، اور مرضا جم و مریضن. فی القتلہ، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کا. الحر بالحر، لیکن بدلہ لینا ہے، یہ نہیں کہ قتل ہوا ہو چکے آپ یہاں گلشن کی دکانیں بند کرائے اور یہاں جلوس نکالے اور لوگوں کو یہ غلط طریقہ ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے. اسی نے طاقت بڑھ گئی، لوگ کی تسلی ہو جاتی، ہم نے جلوس نکالا، ہم نے توڑ پھوڑ کیا، چلو ہو گیا، بھلے قاتل عیش و عشرت کرتا رہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آگ ایک لگا لے اور آپ کسی اور جگہ جا کر کے اس کے بدلے میں ایک آدمی کا ہاتھ توڑے، تو جس نے آگ لگائی ہے وہ محفوظ رہ گیا، وہ اگلے دن پھر لگائے گا. اس کو پتہ ہے یہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، بلا سے جس کو چاہے پکڑے. یہ طریقہ جس نے نکالا ہے اس کے باپ پر لانا تو کہ کرے ایک اور بھگتے دوسرے، یہ اسلام کا طریقہ ہے. مجھے معلوم ہے غم و غصے اور رنج اور صدمے کے اظہار کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، لیکن اس میں اعتدال نہیں ہے. اس میں خود دینی حضرات اعتدال کے حدود پر نہیں رہتے، اور جو یہاں حفاظتی ایجنسیاں ہیں وہ آپ کے خادم ہیں، یہاں کا تھانہ اور یہاں کی پولیس وہ مدرسے کا حصہ ہے، وہ بڑے سخت موقعوں پر بڑی جان کپا کے ادارے کا دفاع کر گئے اور کرتے ہیں. ایسے حالات آئے کہ ماسٹر صاحب بھی نہیں بچا سکتے، لیکن انہوں نے جو سٹینڈ لیے وہ گھر کے بے دیے وہ سب سیٹ رہا الحمدللہ. تو اصل قاتل اور اصل دہشت گرد تنظیم کو امن اور ان کو حفاظت پہنچانے کا طریقہ دوسرے علاقوں میں توڑ پھوڑ کا طریقہ. اچھی طرح سمجھ لو، تم قرآن پاک پڑھ رہے ہو، کھیل والی کتاب نہیں پڑھ رہے ہو. اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا قتلوں میں، یعنی مقتولوں کا. الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے میں قتل ہوگا. کیوں؟ زمانے جاہلیت میں اگر بڑا آدمی قتل کر لیتا تو وہ اپنی جگہ دو چار غلام دے دیتا تھا، خود نہیں. اللہ نے کہا نا، یہ دیکھو وہی طریقہ، الحر میں جس نے قتل کیا وہی مارا جائے گا، اس کو نہیں چھوڑنا. اور قتل ہو گئے گورو مندر کے علاقے میں اور دکانیں توڑ گلشن اقبال میں، یہ وہی جاہلیوں کا طریقہ ہے. الحر بالحر، الحر بالحر، جس نے قتل کیا ہے اس تک ہاتھ بڑھانا یہ ضروری ہے، اور اس کے خلاف کرنا اصل قاتل کو فائدہ پہنچانا ہے. اور ترحم بر پلنگے تیز دندان، ستم گاری بہت برگوز فدا. بدلہ لینا اور قاعدہ شریعہ کے مطابق اسے گرفت میں لینا اور اس پر دائرہ حیات تنگ کرنا اور اس کو انتہائی سزا دینا، یہ قرآن کا موقف ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن کرے ایک بھگتے دوسرا، یہ انگریز کے توڑ پھوڑ کا فلسفہ ہے، اور اس کے ذریعے اصل قاتل سے توجہ ہٹا دی. اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر قصاص مقتولین کے لیے. الحر بالحر، آزاد قتل ہوگا جبکہ اس نے آزاد قتل کیا. والعبد بالعبد، غلام غلام کے بدلے میں، یعنی غلام تب قتل ہوگا جب اس نے قتل کیا، وہ آقا کے قتل کے بدلے میں کیوں قربان ہو رہا ہے. والانسا بالانسا، اور عورت قتل ہوگی عورت کے بدلے میں. یہ نہیں کہ ایک بڑے قبیلے کی عورت اور وہ 20 مردوں کو مارے، غلط. فمن اوفی لہ من اخیہ شیء، جس کسی کو معافی دے دی گئی بھائی کی طرف سے کچھ، جس کے اوپر قتل آیا اور اس نے کہا ہم معاف کر دیں. فاتباع بالمعروف، بس اس کو مان لیا جائے دستور کے مطابق. وعدا الیہ بے احسان، اور دیت ادا کر لی جائے اس کو خوش اسلوبی سے، بے احسان خوش اسلوبی سے. جس کسی نے کہا کہ ہم قصاص نہیں لیتے تو اس کے بدلے میں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان کی جو دیت بنتی ہے وہ دینا چاہیے. دیت 100 اونٹ ہے، قتل عمد میں بھی لیکن سختی سے لینا ہے، اور قتل خطا میں بھی 100 اونٹ ہے مگر نرمی سے لینا ہے. فرق صرف اتنا ہے، دیت ایک جیسی. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی آ گئی تمہارے رب کے ہاں سے اور مہربانی، ورنہ قاتل مقتول کے بدلے میں لازمن قتل ہوتا. فمن اعتدا بعد ذالک، جس نے زیادتی کی اس کے بعد بھی معاف کر دیا اور پھر بدلے لے لیا اور دیت لے لی اور پھر کسی کو مارا، فلہو عذاب الیم، اس کے لیے عذاب دردناک ہوگا. باقی فقی مسائل تفصیلی موجود ہے اپنی جگہ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ترغیب دے دی، توجہ دلائی کہ معاف ہو سکتا ہے، دیت دی جا سکتی ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ قصاص ہے. اے عقل مندو، اے عقل مندو، اصل تو قاتل جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا دینی ہے. وہ عقل کے دانو، عقل پر رہو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں جینا ہے اے عقل والو. لعلکم تتقون، تاکہ تم اور قتل و غارت گری سے بچو. یہ ایک قانون بیان ہو گیا، ملک کے حکمران اور افسران کے تسلط کو شرعی حیثیت دینے کے لیے. دوسرا قانون، اس قانون کا فائدہ جان کا تحفظ ہے، اور اب جو بیان ہوگا اس قانون کا فائدہ مال کا تحفظ ہے. تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ ایسے قوانین پیش کر رہا ہے جو جان اور مال دونوں کو محفوظ کر لے. کتبہ علیکم، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جس وقت آنے لگے تم میں سے کسی کو موت، ان ترک خیرہ، اگر وہ چھوڑ رہا ہے مال، الوصیتوں کی وصیت کرے. جو شخص دنیا سے جا رہا ہے وہ کچھ وصیت کرے تاکہ اس کے جانے کے بعد لڑائی جھگڑے نہ ہو. حدیث شریف میں ہے، جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہے رات کو جب وہ سوتا ہے تو وصیت نامہ اس کے سرحانے لکھا ہوا موجود ہو. وصیت کا تعلق ثلث مال سے ہے. ثلثان یعنی دو تہائی وہ مرحوم اور مرنے والے کے اختیار سے نکل گئے، بستر پر ہے، دو تہائی نکل گئے، 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ رشتہ داروں کے ہو گئے، 2 لاکھ وہ ہے 6 کا تہائی ثلث، اور ثلثان وہ 4 لاکھ ہے، 2 2 ثلثان یہ رشتہ داروں کے ہیں، 2 تہائی، اور 1 تہائی میں یہ جائز وصیت کر لیں. ابتدا میں جب رشتہ داروں کے حقوق اور حصے متعین نہیں تھے تو حکم تھا کہ للوالدین، ماں باپ کے لیے کہو، والاقربین رشتہ داروں کے لیے کہو، بالمعروف طریقے سے، حق للمتقین، یہ حق ہے پرہیزگار لوگوں پر. بعد میں اللہ نے ماں باپ کے حصے متعین کیے اور رشتہ داروں میں سے بھی بہت ساروں کو ملنے لگا، تو قاعدہ پیغمبر نے بیان کیا، لا وصیت لوارثن، جس کو شریعت وارث کر رہی ہے آپ اس کے لیے وصیت نہ کریں. اس لیے کسی ایسے شخص کے لیے وصیت نہیں ہوگی جو شرعاً مرحوم کا وارث بن سکتا ہے. جس کا اپنا حصہ متعین ہے اس کے لیے وصیت باطل ہے. فتاوی شام میں ہے، ان الوصیت بالباطل باطلتن، ناجائز وصیت غلط ہے، نافذ ہی نہیں ہوگی. میرے مرنے کے بعد درگاہ کو چادر چڑھاؤ، میرے مرنے کے بعد فلاں مزار پر دیکھ کھلاؤ، اور میرے مرنے کے بعد عرس کرو اور میلاد شوق سے کرو، اور کنڈے کراؤ، چیلم اور برسی میں زبردست پیسے خرچ کرو، یہ سب باطل امور ہے. اس کی وصیت بھی ناجائز اور اس پر عمل کرنا بھی ناجائز. اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پر امام شافعی اور امام محمد کے درمیان 60 مناظرے ہوئے، 60 مناظرے پیش آئے، کہ حدیث لا وصیت لوارثین، الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف کا ناسخ بن سکتی ہے. لیکن راجح قول وہی ہے جو امام محمد نے امام شافعی کو کہا ہے، کہ نئی وصیت کے جو افراد ہے یہ نسخ ہو گیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس رکوع سے سورۃ النساء کے جس میں سہام اصحاب الفروس کے ذکر ہوئے، اس رکوع اور ان آیات سے منسوخ ہے. اور جمہور کے نزدیک تو حدیث صحیح جب مختف بالقرائن ہو، حکم آیت میں ہے اور اس سے منسوخ کرنا جائز. یہ سو رہا ہے، مراقبے میں دیکھ رہا ہے، ان کا قاتل پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ادھر دیکھ رہا ہے کہ میں محمد شافعی کے مناظر ہوا کیا حال. مستقل کتاب لکھی گئی ہے، المناظرات الواقعات بین محمد و شافعی، المشاجرات الواقعہ بین الامام محمد و شافعی، اور اس کا کچھ ذکر شیخ زید الکوثری نے اپنی تصنیفات میں کیا ہے، اور شاہ ولی اللہ کے پاس کتب میں ہے، اور مستقل مناظرے موجود ہیں. فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت، اگر وہ چھوڑ رہا ہو خیر یعنی مال، مال کو خیر کہا. کیوں؟ جائز طریقوں سے کمانا, جائز جگہوں پہ خرچ کرنا, یہ خیر ہے. اور اگر خیر ناجائز جگہ سے کمایا اور ناجائز جگہ, تو وہ خیر نہیں شر ہے. الوصیہ فرض, کتبہ اس کا نائب فاعل ہے الوصیہ. فرض کیا گیا تم پر وصیت کرنا ماں باپ کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف حقا للمتقین. فمن بدلہ, جس نے وصیت کو بدل دیا, بعد ما سمعہ, بعد اس کے کہ وہ سن چکا تھا. اب سوال یہ ہے کہ وصیت تو فرض ہو گئی, لیکن وصیت کا تعلق تو زندوں سے ہے. مرنے والا تو مر گیا, چلا گیا, اب وہ دے رہے ہیں نہیں. بعض مرنے والے واقعی جہنمی ہوتے ہیں اور بعض زندے بھی دوزخ جانا چاہتے ہیں. یہاں گلشن میں ایک شخص مر رہا تھا, اس نے مجھے بلایا کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں, اتنے روزے ہیں. اس کا حساب لگایا گیا, 28 لاکھ روپے بن گئے. 28 لاکھ بن گئے. تو اس نے بیٹے کو کہا کہ آپ ایسے کم نہ کریں, میں جانوں میرا رب جانے. اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہو تو مجھے جتنا چاہے دوزخ میں رکھیے. فاعترفوا بذنبہم, اس کے رشتہ دار موجود ہیں, وہ سن رہے ہیں. بعد میں مجھے کسی نے کہا کہ یہ آپ کو کم حساب بتایا, اصلاً 64 لاکھ روپے بنے. 64 لاکھ جرمانہ تھا وہ خدا کا. اور مالدار اتنا تھا کہ اس کی بیوی کو عزیز و اقارب, یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کے ہوتے ہوئے, اولاد کے ہوتے ہوئے بیوہ کو 1/8 ملتا ہے نا, 2 کروڑ اس کو ملے تھے. اب حساب لگاؤ کہ 8واں حصہ جو بیوہ کو ملا ہے وہ 2 کروڑ ہے, تو بیٹیوں اور بیٹوں کو کتنا ملا ہے, اور کس قدر متمول تھا, لیکن جہنم جانے پر رضا مند تھا. خیر نہیں ہے مال, ایسوں کا شر ہے. پس جس کسی نے بدل دی وصیت بعد اس کے کہ وہ سن چکا تھا, فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ, پس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بے شک اللہ خوب سننے والے جاننے والے ہیں. دیکھو ایک خیر کے لیے تبدیلی ہے. اس نے کہا کہ تم گناہ کا کام کرو, میرے بننے کے بعد رشتہ دار نے کہا نا ہم نہیں کریں گے. ہمارے ہاں ایک شخص مر گیا تھا, وہ ڈول نہ پکڑے کا بہت شوقین تھا, بہت. کسی کے گھر میں ڈول بج رہا ہوتا تو وہ اپنے گھر میں ناچتا تھا, اپنے گھر میں چلانگے مارتا. اور عمر کیا کہ 104 سال, وہ پرانے ابلیس کا ہم عمر تھا. اس نے وصیت کی اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑا کہ تم میرا بیٹا ہے, تجھے یقین نے کہا کہ جب میں مر جاؤں اور جنازہ یہاں سے اٹھے تو قبرستان تک اس علاقے میں جتنے میراث کیے سب کو بلاؤ اور ایسے ڈول بجاؤ اور سرنے بجاؤ کہ دنیا یاد رکھے. اس نے کہا ابا جی فکر مت کرو, میں خود ہی بجاؤں گا. وہ جب مر گیا تو وہ بیٹا اس کا میرے پاس آیا, فجر کی نماز سے پہلے ہمارے گھر آیا. مجھے کہا اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا قرآن کی آیت میں ہے کہ ناجائز وصیت پر عمل کرنا ناجائز ہے. وہ تو گیا, جو اس نے کہا ہے اس کا گناہگار ہے. اب اگر اس پر عمل بھی کیا گیا تو گناہ اور مزید بڑھے گا. چنانچہ اس بیٹے لائق بیٹے نے پورے علاقے کے علماء کو طلب کیا اور اس کی یاد میں جلسہ کیا اور اس میں پوری رات واز نصیحت ہو گئی اور سب لوگ اس کو برا بھلا کہتے تھے کہ تم نے باپ کی وصیت خراب کی ہے. لیکن الحمدللہ یہ عاجز مسجد میں اسٹیج پر موجود تھا. اب میں نے کہا جو تجھے کہے کہ غلط تم نے کیا ہے اس کو پکڑ کے ذرا میرے پاس لاؤ. اس کے رشتے داران سے تناس تھی, بڑا خبر رس ہوا اس کو, دس شوقی جو ڈب تو دس لو آرامی, دس ڈپڑے ہوگا کوئی, ڈلکی ہوگا کوئی,
وی دا سی وزی چه دمان ڈولکی ماتی خوشا لئی
اب بلا پی سیخ وی دا طور تقسیم کی آئی تو ارکا ہم آخر لے جنازے منکڑی ہوئی جنازے ضرورت نیش آسی میں خاک کئی مولیان غریب آنا جنازے ہوئی سو بھی
جہالت علماء لکھتے ہیں کہ یہ کفر ہے یا جہل ہے راسخ قولی کے جہل
فمن بدلہ جس نے وصیت بدل دی اگر وصیت شریعت کے مطابق تھی تو اس کا بدلنا ناجائز ہے
علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ ایک مرنے والے نے وصیت کی کہ فلاں مسجد کا امام فلاں پیر صاحب جی پیر وہ آئے گا اور جنازہ پڑھائے گا جنازہ آسان ہوتا ہے نا کوئی پڑھا سکتا ہے پیر صاحب پڑھا سکتا ہے پیر سے کہو ذرا آؤ جمعہ پڑھاؤ پتہ چل جائے
اور عید پڑھا لو تو ساری تکبیرات بھول جاتے ہیں
فتاوی شام میں لکھا ہوا ہے اور کتابوں میں کہ امام الحی احق بالصلاۃ علیہ
امام الحی
حضرت مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ حفظہم اللہ ان کے محلے میں کسی نے اپنے پیر سے مولانا کے ہوتے ہوئے جنازہ پڑھوایا تو قاری صاحب نے مجھ سے استفتا کیا اس زمانے میں مجھے فرصت تھی بہت 250-300 کتب حدیث و فقہ کی عبارات صفحے اور جلدیں نقل کیے کہ امام الحی پڑھائے گا اور وہ پیر کے حق میں یا کسی اور کے حق میں وصیت باطل ہے
شریعت کا حق کوئی باطل کرنے کا حق نہیں رکھتا بعض جگہ کوئی مر جاتا ہے اس کا بیٹا تبلیغی ہوتا ہے یا کوئی صوفی ہوتا ہے وہ آ کے جنازہ پڑھاتا ہے اور وہاں کا امام صاحب غریب پیچھے کھڑا رہتا ہے وہ امام نہیں ہے وہ غمام ہے
امام ہوتا تو اس میں علم و غیرت ہوتی
یہاں اس محلے میں ایک شخص مرا اور مجھے کہلوایا کہ فلاں پروفیسر صاحب جنازہ پڑھائیں گے میں نے کہا میرے ہوتے ہوئے اور میں نے کہا ہاشا و کلا آسمان نیچے آ سکتا ہے زمین اوپر جا سکتی ہے میرے ہوتے ہوئے پروفیسر صاحب مصلے میں نہیں کھڑا ہو
دو ہی صورتیں ہیں یا تو کہیں اور لے جاؤ اور یا مجھے پڑھانا ہے کیونکہ حق میرا ہے
پھر وہ آئے یہ وصیت کی میں نے کہا وصیت غلط باطل ہے
لوگ آتے رہے جاتے رہے مزمل بھائی کو سارا وقت معلوم
آخر میں مجھے کہلوایا کہ جو فتویٰ آپ نے مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ صاحب کے استفتے پہ لکھا ہے اس پر آپ قائم ہیں میں نے کہا بالکل وہ میری تحریر ہے اور اس پر میں جان قربان کر سکتا ہوں اور وہ شریعت کے فقہ حنفی کے 100% موافق ہے
کہ بس اس فتوے کی روشنی میں پروفیسر صاحب پڑھا سکتے میں نے کہا یہ غزو میدان
مزمل بھائی نے مجھے کہا تو غور سے دیکھ لیجیے میں نے کہا بے فکر رہا ہوں
آنے دو ذرا جنازہ
زور کے بعد جنازہ تھا میں خوب خرش پروش ہو کے جبہ پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے مضبوط لاٹھی لے کے
مقابلہ ہے نا پھر مقابلہ تو صحیح کرنا پڑے گا
مقابلہ کو پٹیس پس کرنے کی جی تو ہم بیداروں سے
پروفیسر صاحب آ گئے تھے جنا کے بستر رکھا ہوا تھا
میں عورتوں کو تل میرا میدان تشا
چپ ٹن دے دے کہ
جنازہ زور کی نماز میں نے پڑھائی جنازے کے لیے جب وہاں گئے میں نے کہا صفحے ٹھیک کر لو
پروفیسر صاحب مجھے کہتے ہیں یہ فتویٰ آپ کا ہے میں نے کہا بالکل
کہ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ حق آپ کا ہے دلائل آپ نے دی ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ شریعت ہماری برحق صحیح لکھا ہے آپ مفتی ہے لیکن اس میں آپ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ کیا یہ بہتر ہوگا کہ مقامی امام صاحب آنے والے مہمان کے احترام میں اس کو اجازت دے اور وہ نماز جنازہ پڑھا لے تاکہ وصیت پر بھی عمل ہو جائے ان کے رشتہ داروں کا بھی دل بستگی ہو جائے اور مہمان کا احترام بھی ہو جائے
یہ وہ عبارت تھی جو انہوں نے رکھی تھی مجھے پہلے سے پتہ تھا یہ کہا ہے
میں نے کہا یہ بالکل صحیح ہے لیکن ایک معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہو آپ جس جماعت کی ہے جس جماعت کے ہیں اس جماعت کو اہل حق نے گمراہ اور بے دین کہا ہے بما بانی کے، آپ فوراً چٹ پٹ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کو لے کے آئے، یا حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن، مفتی احمد رحمان، دونوں زندہ تھے. میں نے کہا جو محترم ہیں میرے ان کو لائیں گے تو مسلح پر کھڑے ہونے کے باوجود پیچھے جاؤں گا. آپ کہاں محترم ہیں، آپ تو مہان ہیں، مسلل ہیں. لوگوں نے کہا جی شروع کا بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، شابش. مطلب پروفیسر دار سے ہوا ہوا تھا چکیامت افر بیان لے. آپ محترم نہیں ہیں میرے، جو میرے محترم ہو مذہباً میں مسلح سے ان کے لیے پیچھے جاؤں گا، سعادت سمجھوں گا. الحمدللہ میں نے کہا جو ہمارے مسلک اور مذہب کے اکابر علماء ہیں، اکابر کیا اساغر بھی میرے محترم ہیں، ان کو بھی ہم کہتے کہ نماز پڑھاؤ. لیکن تم میرے کب محترم ہوئے باتیں گڑا دے دو میں محترم جوڑ شہ. فمن بدلہ، اس نے وصیت بدل دی، بعد اما سمیا، بعد اس کے کہ وہ سن چکا تھا، سن چکے تھے وہ. فانما اسمه علی الذین یبدلون، بس بے شک گناہ اس کا ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو تبدیل کیا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والے اور جاننے والے. بعض جگہ لوگ پیروں سے جنازہ پڑھاتے ہیں، پیر مرید کے لیے مصلح ہے، وہ سارے جہان کے لیے مصلح نہیں ہے، لیکن عالم پورے جہان کا رہنما ہے. شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب کوڑا خٹک نور اللہ مرقدہ، ان کے جنازے میں میں نے دیکھا بڑے بڑے پیر آئے تھے، لمبے کرتے پہن کے، ململ کی پگڑیاں سجا کے، اور ہر ایک آگے بڑھ رہا تھا کہ میری عمر زیادہ ہے. میں نے کہا یہاں یہ کام نہیں ہوگا، یہ کراچی اور سندھ میں ہوتا ہے، پیرو ویرو سے لوگ مکمدیاں کرتے ہیں. الحمدللہ جنازہ حضرت کے صاحبزادے نے پڑھایا جو عالم ہے. اللہ، فمن خاف من موسن جنفن او اسمن، جو کوئی ڈر گیا وصیت کرنے والے سے کہ وہ یک طرفہ کر دے گا یا گناہ کی وصیت کر لے گا، موسی وصیت کرنے والا اور وصی جس کے لیے وصیت ہوتی ہے، اور موسالہ جس کے ذریعے وصیت پہنچائی جاتی ہے. فمن خاف من موسن، بس جو کوئی ڈر گیا وصیت کرنے والے سے کہ یہ جنفن کہ گناہ کی وصیت کر لے گا، او یک طرفہ او اثمن یا گناہ کی، فاصلح بینہم، اس نے اصلاح کی ان کے درمیان، یا تو مرنے والے کو کہا کہ ایسا نہیں کرے گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سعد نے کہا تھا کہ میری صرف بیٹی ہے، اور ظاہر ہے بیٹی تو مرنے کے ماں باپ کے مرنے کے بعد فلحن نصف ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے دیے ہوئے پر اکتفا کرو. ایک اور شخص نے کہا، بلکہ ان کی بیٹی سے پہلے بغیر اولاد کے تھے، اس وقت بہت بیمار ہو گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے چاہا کہ وصیت کر لے اور بہت زیادہ، تو آپ نے منع فرمایا کہ وصیت تو ثلث میں، وثلث کثیر، ثلث بھی بہت زیادہ ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو وصیت میں زیادتی کرتا ہو اول اس کو سمجھائے، اور اگر وہ کر گیا غلط وصیت تو پھر اس کو نافذ نہ ہو دے دے، خلاف شرع اصلاح کر لے، جھگڑا ختم کر لے. فلا اسما لئی، کوئی وبال نہیں ہے ایسے پر. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. دو قاعدے ہو گئے ملک کے افسران اور حکمرانوں کی اصلاح کے لیے، پورے ملک کے نظام زندگی کو درست رکھنے کے لیے. تیسرا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ. روزے نہ کہو، روزہ یہ مصدر ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اگر یہ جمع ہوتا تو پھر آتا کما کتبت، جیسے فرض کیا گیا روزہ تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تمہیں تقویٰ کرنا چاہیے. تقویٰ کے معنی ہے اجتناب نواہی سے،
اور امتثال اوامر کا. پہلی بات تو یہ کہ روزے کا تعلق ایمان سے ہے، کافر پر نہیں ہے. دوسرا یہ کہ روزے کا تعلق عاقل بالغ سے ہے. علماء لکھتے ہیں 9 سال کی صحت مند لڑکی اور 12 سال کا صحت مند لڑکا وہ پورے روزے رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنا چاہیے. بعض ایسے بچے جو تحمل کر سکتے ہیں ان کو بھی مشق کے طور پر روزے رکھوائے جائے، لیکن تحمل نہ ہو یا دن بڑا ہو یا پیاس لگی ہو صرف رواج کے لیے کہ جی آج تیرا روزہ کشائی ہے اور تیرا ماموں آئے گا اور تیری پوپی آئے گی اور تیری خال آئے گی اور یہ تحفہ لائے گی اور بچے کو روکا ہے، یہ جائز نہیں ہے. روزہ کشائی کا رسم ایسے چھوٹے بچوں سے کرانا جن کا تحمل صوم نہ ہو گناہ کبیرہ و حرام ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک چھوٹے بچے سے روزہ رکھوایا گیا. اس طرح سخت گرمی کا زمانہ تھا، جون جولائی کے روزے تھے، دن بہت بڑا تھا، بچے کو صبح سے پیاس لگی اور وہ گڑی گڑی کہتا تھا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلاؤ، مجھے بہت پیاس لگی ہے. اور ماں اس کو تسلی دیتی کہ نہیں تیری خالہ آنے والی ہے اور تیری پوپی کیا کہے گی، آج تو تیرا رسم ہے روزہ کشائی کا. وہ سب لوگ جمع ہو گئے اور بچہ بار بار کہتا تھا کہ میں گھونٹ پانی پیتا ہوں، نہیں پینے دیا. تو روزے کے افطار کے کچھ دیر پہلے شربت کے ٹھنڈے مٹکے پر ایسا ہاتھ رکھ کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اس کی روح نکل گئی. حکیم الامت نے آگے لکھا ہے ایسے رسم و رواج پر لعنت ہو کہ بچے کے جان لینے کے گناہ ماں باپ نے خود کر لیا ہے. ٹھنڈے شربت کے مٹکے پر ایسا ہاتھ رکھ کے اور جان دے دی اس نے. رسوم، مفاسد، قواصد، ہر درجے کے نالائق رسوم اور انسانیت سوز قبائح. اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ. اور وہ جو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر کو پتا چلا کہ ایک نشائی روزہ نہیں رکھتے، نشے والے نشائی، تو حضرت عمر نے اس کو پکڑا اور سر پر پٹائی لگائی، سر سر پہ مارا اور کہا یا ظالم سبیاننا صوم، ہمارے تو بچوں کا روزہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کا جیسے یہ مروا رہے بچوں کو، مطلب یہ کہ تم سے کم عمر کے ہمارے بچے ہیں اور وہ بھی اللہ کے فضل سے روزہ رکھ رہا ہے. ہمارے یہاں ایک شخص تھا، وہ دریا کابل جہانگیر میں بہتا ہے، اس کے کنارے آیا اور پانی میں جا کے پانی میں منہ دے لیا اور پھر پانی پی کے بہ رہا ہے. میں نے کہا پانی پی لیا؟ کہا نہیں، میں پانی کے اندر خود چلا گیا. کہا میں خود پانی کے اندر چلا گیا، پیا نہیں میں نے، اگر آگے پانی کے اندر چلا جائے اور پھر پانی داخل ہو جائے تو خیر. اپنے آپ کا دل خوش کر رہا تھا ناحق طریقے. علماء لکھتے ہیں اگر کوئی وضو کرتے وقت کلی کر لے اور کلی کا پانی نیچے اتر گیا، فساد صوبو، روزہ ٹوٹ گیا. اس کو کہتے ہیں فساد خطا، علیہ القضاء دون الکفارہ، نور الاضاء میں قضا کرے گا کفارہ نہیں. یہ خطا کی مثال ہے. اور ایک نسیان ہے، نسیان اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رمضان شریف میں ممبر پر بیٹھے بیٹھے، پہلا جمعہ تھا، پانی لا کے دیتے نا ٹھنڈا، پہلا جمعہ اور پہلا روز، جب تقریر کے موج میں آیا میں نے اسے دیکھا، حضرت صاحب نے ایک جام بھرا ٹھنڈے پانی کا اور آ کر کے غڑپا غڑپا خوب پیا. سب دنیا دیکھ رہی ہے، میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. نماز کے بعد مجھے خیال آیا کہ اوہ ہو، آج تو روزہ تھا. فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ، حدیث شریف میں فرمایا اللہ نے آپ کو کھلایا پلایا. علماء نے اس میں یہ تفصیل کی ہے کہ اگر آدمی ایسا ہے کہ تحمل نہیں، جیسے بوڑھا ہے، کمزور ہے، تو نہ دے کے اس کو کھانے پینے دے. خیر، اللہ نے قانون اٹھا لیے تھوڑی دیر کے لیے، بلا دیا اس کو. اور اگر آدمی مسٹنڈا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو پہلے سے کہنا چاہیے کہ روزہ ہے. یہ فقہ میں یہ جزیہ لکھا ہے، رہ گئی حدیث شریف، اس کے پیش نظر بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. حدیث تو عام علی الاطلاق ہے، کہ جس نے بھول کر کھایا پیا تھا خدمت اقدس میں آیا، آپ نے کہا انما اطعمک اللہ وسقاک، اللہ تعالی نے آپ کو کھلایا اور پلایا، آپ نے نہیں کھایا پیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان امتوں میں بھی رمضان شریف ہو، اکثر امتوں میں ہر مہینے کے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ ہے اور عاشور ہے محرم، تو یہ تقریباً 12، 33، 36، 37 روزے بنتے ہیں. اس لیے لوگوں نے رمضان کے ساتھ 6 شوال ملایا تاکہ ان کے بھی گزشتہ امتوں کی طرح 36 ہو جائے. شرم تم کو مگر نہیں آتی، امام ابو حنیفہ مالک کی عظمت سے حیا نہیں آتی کہ امامان کبیران، امام المشرق و امام المغرب، قد نہا انہا نہیا شدیدا، سخت ترین نہی وارد ہو چکی. چونکہ اس پر رسالہ آ چکا ہے اللہ کے فضل سے، اور آج کل ہماری ایک تحقیق قاسم ابن قتلوب کی کتاب تحریر الاقوال پر بھی آ رہی ہے، تحقیق المقال فی کراہیت صیام ستہ من شوال پر. پہلا شخص جس نے اس مسئلے میں حنفیہ کے نزدیک مستحب کہا ہے وہ قاسم بن قتلوب ہے، یہ ابن الحمام کا شاگرد ہے. اس کی کتاب میں لایا ہوں اور اس پر میں نے تحقیق مکمل کی اور اس کے تمام دلائل کا جواب دیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ اصل مذہب حنفیہ کا اور مالکیہ کا وہ 6 شوال نہ رکھنے کا ہے، اور 6 شوال رکھنے کو مستحب سمجھنا یہ غیر مقلد اور ظاہر حدیث سے متاثر ہونے کی وجہ ہے، اس میں تفقہ کی بو بھی نہیں. اللہ